الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سورہ حجرات کی اس آیت سے پہلے والی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو پانچ چھ نہایت ہی بری خصلتوں سے پرہیز کرنے کا حکم فرمایا. اور ان چھ خصلتوں اور ان چھ بری عادتوں اور ان چھ بد اخلاقیوں پر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک مسلمان یا ایک مؤمن ان میں سے کسی ایک کا مرتکب اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے آپ کو کسی اور سے زیادہ افضل اور برتر سمجھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کسی کی مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگا جبکہ مذاق کرنے والا اپنے آپ کو جس کی مذاق کی جا رہی ہے اس سے افضل اور بہتر سمجھتا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. کسی کے عیب کو ظاہر کرنا اور اس کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرنا یہ تبھی ہوگا جب عیب بیان کرنے والا جس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کسی کو برے لقب سے، برے نام سے یاد کرنا یہ بھی اسی وقت ہوگا جبکہ برے لقب سے یاد کرنے والا اور برا لقب دینے والا اپنے آپ کو اس شخص سے زیادہ افضل سمجھتا ہے جس کو برا لقب دیا جا رہا ہے. اسی طرح بدگمانی کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا اور کسی کی غیبت کرنا یہ سب اسی وجہ سے ہوں گے کہ بدگمانی کرنے والا، کسی کے عیب کی جستجو کرنے والا اور غیبت کرنے والا، جس سے بدگمانی کی جا رہی ہے، جس کے عیب کو تلاش کیا جا رہا ہے اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورۃ الحجرات کے دوسرے رکوع کی پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے چھ نہایت ہی بری خصلتوں سے مومنین کو روکا ہے اور بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور ان چھ کا وجود اسی بنیاد پر ہوگا کہ آدمی احساس برتری میں مبتلا ہو جائے اور اپنے کو افضل سمجھے، کسی اور کو حقیر سمجھے. یہ جو بنیاد ہے، آج جو آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، اس کے ذریعے اس بنیاد کو توڑا جا رہا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تم سب کے سب برابر ہو، اس لیے کہ تم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہا زوجہا. اے لوگو، تم ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. وخلق منہا زوجہا، اور اس سب سے پہلی جان ہی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام. تو اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی باپ سے اور ایک ہی ماں سے، یعنی تم سب کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور تم سب کی ماں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب تم میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی طویل القامت ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی افریقہ سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی چین سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی یورپ سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، تمہاری شکلیں مختلف، تم مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، تمہاری نسلیں مختلف، تمہارے حسب نسب مختلف، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود بھی تم سب کے سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو. آپس میں تم بھائی بھائی ہو. انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بنایا. لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. اگر پوری دنیا کے انسانوں کا قبیلہ ایک ہی ہوتا، سب کی شکلیں ایک ہوتی،
سب کے رنگ ایک ہوتے، سب ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے، سب کا حسب نسب برابر ہوتا، تو آپس میں ایک دوسرے کو پہچان دے گئے، اسے دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا. سارے معاملات کو طے کرنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا، دنیا کے سارے کام کاج درہم برہم ہو جاتے. ہم نے تمہیں الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قوموں میں، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ رنگوں میں، الگ الگ شکلوں میں جو تقسیم کیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر برتری اور افضلیت جتاؤ اور دوسروں کو حقیر سمجھو، بلکہ یہ تقسیم اس لیے ہوئی ہے کہ تاکہ تم آپس میں آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو پہچان سکو. الگ الگ خاندانوں میں ہے اور الگ الگ قبیلوں میں ہے، الگ الگ جماعتوں میں ہے، تو اس سے دنیا کا پورا نظام چلے گا. ان خاندانوں اور ان جماعتوں اور ان قبیلوں کی تقسیم کی وجہ سے انسان معلوم کر سکے گا کہ میرا قریبی رشتہ دار کون ہے، دور کا رشتہ دار کون ہے، میرا رشتہ دار کون ہے اور کون ہے جو میرا رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار کے شریعت مطہرہ نے جو احکام صادر فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. اگر سب کے سب یکساں اور برابر ہوتے مرتبے میں، حسب نسب میں، رنگ میں، تو معاملات طے کیسے ہوتے؟ تو قرآن مجید نے فقط ایک ہی وجہ بیان فرمائی ہے. کوئی انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی چین سے تعلق رکھتا ہے، کوئی امریکہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، ان سب کی وجہ فقط ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی حیثیت کو پہچان کر اس کے مطابق معاملات میں شریعت مطہرہ کی پابندی کر سکو. یہ فرق جو ہے شکلوں کے اور رنگوں کے اور قوموں کے، نیشنلٹیز کے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر اپنی برتری جتائے اور یہ کہے کہ ہم سپیریئر ہیں اور یہ انفیریئر ہیں، اس لیے نہیں ہے. عرب اور عجم کی تقسیم اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ عربی یہ کہے کہ میں عجمی سے زیادہ افضل. لا فضل لعربین علی عجمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ولا لعجمین علی عربین، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں. الا بتقوی اللہ عز وجل، مگر اللہ کے تقوی کے ذریعے. عرب ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ برا ہے، اور عجمی ہے لیکن تقوی کے ساتھ ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے. اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَن تُفَضِّلَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، تو اگر سرخ ہے اور تیرا رنگ لال ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تو دوسروں سے افضل ہے. اسی طرح اگر تیرا رنگ کالا ہے اور تو سیاہ فام ہے تب بھی تو یہ مت سمجھنا کہ میں دوسروں سے افضل. کبھی کبھی سفید رنگ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے، اور کبھی کبھی کالے رنگ والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے. رنگ میں کیا رکھا ہے؟ رنگ سے اگر آدمی اچھا ہو جاتا، پھر تو کوئی چیز ہی نہ ہوتی جس کے لیے کوشش ہم کرتے. اس لیے کہ پیدائش ہی سے کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے. اگر رنگ افضلیت کی بنیاد ہے تو پھر دنیا کے آنے کے بعد ہم کوشش کس چیز کے لیے کرتے. اگر تو سرخ ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں سب سے افضل, اور اگر تو سیاہ ہے کالا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تو سب سے افضل. الا ان تفضلہ بتقوی اللہ, مگر یہ کہ تو اپنے اس رنگ کے اوپر تقوی کا رنگ چڑھائے. تقوی کا رنگ چڑھے پھر تو کوئی بات ہے. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, سید ہو مرزا خاندان سے تعلق ہے افغانی ہے, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, ذرا بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ اگر افغانی ہے مسلمان نہیں ہے تو کوئی حیثیت نہیں. اگر سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا, من بتا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا قیامت کے دن اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا. بیٹا ہے نبی کا لیکن ایمان نہیں ہے تقویٰ نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہوگا. بیٹا ہے ولی کا لیکن ایمان نہیں ہے تقویٰ نہیں ہے کامیاب نہیں ہوگا. اور بیٹا ہے کافر کا, بیٹا ہے فاسق فاجر کا لیکن ایمان ہے اور تقویٰ ہے تو کامیاب ہوگا. یا فاطمہ, یہ فاطمہ, انقذی نفسک من النار, جہنم سے اپنی خود کی حفاظت کرنا. یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ سید المرسلین ہے تو اس نسبت کی وجہ سے بغیر اعمال کے بغیر تقوی کے میری نجات ہو جائے گی. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکوں گا. فضیلت کا معیار رنگ نہیں ہے, فضیلت کا معیار خاندان نہیں ہے, فضیلت کا معیار قوم نہیں ہے, فضیلت کا معیار نیشنلٹی نہیں ہے, فضیلت کا معیار قبیلہ نہیں ہے, فضیلت کا معیار خاندان نہیں ہے, فضیلت کا معیار ایمان اور تقویٰ ہے. ایمان ہے, ایمان کے ساتھ تقویٰ ہے. اب یہ تقویٰ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس شخص کا درجہ بھی بڑھتا چلا جائے گا, اور جو تقوی میں جتنا پیچھے ہوگا اتنے ہی مرتبے میں بھی پیچھے ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا, اعلان کرے گا کہ اے لوگوں غور سے سنو, میں نے ایک نسب تمہارے لیے مقرر کیا تھا اور دنیا میں جانے کے بعد تم نے اپنا ایک نسب مقرر کیا. میں نے تو یہ نسب مقرر کیا تھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا سب سے زیادہ عزت والا ہے. میں نے تو یہ نسب مقرر کیا تھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا سب سے زیادہ عزت والا ہے, اور تم نے دنیا میں جا کر ایک اور نسب مقرر کیا کہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں سے زیادہ افضل ہے. اس کے مال کو دیکھ کر, اس کے رنگ کو دیکھ کر, اس کی قومیت کو دیکھ کر, اس کے پوزیشن کو دیکھ کر, اس کے اقتدار کو دیکھ کر, اس کے انفلوئنس کو دیکھ کر, اثر و رسوخ کو دیکھ کر, بجائے اس کے کہ تم تقوی کو دیکھتے کہ تقوی کس کے پاس زیادہ ہے, جو معیار میں نے مقرر کیا تھا اسے تم نے ایک طرف کر دیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا, لیکن نہیں, دنیا میں جا کر تم نے دوسری چیزوں کو معیار بنایا عزت کا, اور تم نے یہ کہا کہ فلاں شخص سے زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے, فلاں سے زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہے, فلاں سے زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ اس کے پاس گھر اچھا ہے. تو غور سے سنو, آج میں اپنے مقرر کیے ہوئے معیار کو بلند کروں گا اور تمہارے مقرر کیے ہوئے معیار کو توڑوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے قیامت کے دن, ایک منادی سے کہیں گے, وہ ندا دے گا کہ تم نے جو معیار مقرر کیے تھے دنیا میں برتری کے اور عزت کے, آج میں انہیں توڑ کے رکھ دوں گا, اور میرا جو معیار تھا اسے آج میں بلند کروں گا. جو تقوی والے تھے وہ تمہارے غلط معیار کی وجہ سے دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہے تھے, اور جو تقوی سے کورے تھے وہ تمہارے غلط معیار کی وجہ سے عزت کی زندگی گزار رہے تھے. آج میں تمہارے معیار کو توڑ کر ان سب مالداروں کو, ان سب دنیا کی جاہ والوں کو جنہیں تم نے غلط معیار پر عزت دی تھی, انہیں ذلیل کر کے اس معیار کو توڑوں گا, اور تقوی والوں کو جنہیں دنیا ذلیل سمجھتی تھی انہیں سر بلندی عطا کر کے اپنے معیار کو مقرر کروں گا اور قائم کروں گا. اور پھر اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہے اہل تقوی, کھڑے ہو جاؤ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو کھڑا فرمائیں گے قیامت کے لیے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والوں میں شامل فرمائے. اصل معیار تقوی ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اعمال اچھے ہیں اور دلوں کی نیت اچھی ہے تو اللہ کے یہاں مقبول, اور اگر اعمال برے, نیتیں بری, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے یہاں پکڑ ہوگی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس آیت میں مساوات کا قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ تم سب کے سب بحیثیت انسان ہونے کے برابر ہیں. رنگ کی وجہ سے کوئی کسی سے افضل نہیں ہو جاتا. ہمارا تعلق بھی چونکہ انڈیا پاکستان سے ہے, اور وہاں جو قوم رہتی ہے ان میں چونکہ کاسٹ سسٹم ہے, یہ افضل, یہ مفضول, یہ اونچے درجے کا آدمی, یہ نیچے درجے کا آدمی, تو اس لحاظ سے ہمارے اندر بھی یہ مرض منتقل ہوا ہے. یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو نیچے خاندان کا, ہمارا خاندان ان کے خاندان سے اونچا. تقسیم در تقسیم, کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کہیں جماعتیں لڑ رہی ہیں, فرقہ واریت کا میدان گرم ہے, یہ فلاں مسجد والا, یہ فلاں مسجد والا, یہ فلاں پیر کا مرید, میں فلاں پیر کا مرید, یہ فلاں تنظیم سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں تنظیم سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں مدرسے کا فاضل, میں فلاں مدرسے کا فاضل. دنیا دار تو دنیا داری میں لڑتے ہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے گروہ بندی, جماعت بندی اور تہذب پرستی دین کے کاموں میں آ گئی ہے. جہاں ایسی چیزیں کسی کے خیال سے گزرنی بھی نہیں چاہیے تھی. تو یا تو جماعتیں لڑ رہی ہیں, فلاں جماعت سے اس کا تعلق, فلاں جماعت سے اس کا تعلق, فلاں مسجد سے اس کا تعلق, فلاں مسجد سے اس کا تعلق, یہ فلاں عالم کے ساتھ چلنے والا ہے, یہ فلاں عالم کے ساتھ چلنے والا ہے, فرقہ بندی. اور اگر کوئی فرقہ بندی میں مبتلا نہیں ہے تو وہ ذات پات میں, یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. علاقائی تقسیم، خاندانی تقسیم، قومی تقسیم، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم سب تو ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة المؤمن اخ المؤمن، مؤمن مؤمن کا بھائی ہے، تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ہم سب بھائی بھائی ہیں، اس وجہ سے ہم میں سے کسی کا نقصان ہو جائے وہ ہم سب کا نقصان، اور ہم میں سے کسی کو نفع حاصل ہو وہ سب کا نفع. اپنے مسلمان بھائی کے نقصان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے نہ کہ ناراض، اور اپنے مسلمان بھائی کے نفع کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے نہ کہ ناراض، اور مسلمان بھائی کے نقصان کو دیکھ کر ناراض ہونا چاہیے نہ کہ خوش. اس لیے کہ اس کا نفع ہمارا نفع ہے، اس کا نقصان ہمارا نقصان ہے. ارے بھائی بھی کبھی بھائی کے نفع کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے، اور بھائی کبھی بھائی کے نقصان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. ہمارا نبی بھی ایک، ہمارا دین بھی ایک، ہمارا ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. ہمارا قبلہ بھی ایک، ہمارا اللہ بھی ایک، ہمارا قرآن بھی ایک. تو منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. سب کچھ ایک، مسلمان ایک نہیں ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ خود غرضی، خود رائی، تکبر، عجب. میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں کسی کی برتری کو کیوں تسلیم کروں؟ جہاں ہر شخص اپنے کو بڑا سمجھے گا وہاں کوئی بڑا نہیں رہے گا، اور جہاں اپنے کو سب چھوٹے سمجھیں گے وہاں سب بڑے ہو جائیں گے. آپ میری عزت کریں، میں آپ کی عزت کروں، دونوں بڑے ہو گئے. اور آپ مجھے گھٹانے کی کوشش کریں، میں آپ کو گھٹانے کی کوشش کروں، دونوں ذلیل ہو گئے. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیوں یہ ہے کہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقوی. جس کے پاس تقوی ہے وہ اللہ کی نظر میں افضل ہے. حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں کی نظر میں عزت کا معیار مال ہے، اور اللہ کی نظر میں عزت کا معیار تقوی ہے. دنیا والے مال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ عزت کس کی زیادہ ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تقوی کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ عزت کس کی زیادہ ہے. اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثا، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا. لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا. اور تقوی کا تعلق دل سے ہے. التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ولایت کو اور قرب الہی کو بندے کے دل میں چھپا رکھا ہے. اللہ کا کون ولی ہے اور کون نہیں ہے، ہم کسی کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. کس کے پاس تقویٰ ہے کس کے پاس نہیں ہے ہم دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، اور تقوی میں کون کتنا اونچا ہے اس کا بھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، تقوی والوں کو سب سے زیادہ وہی جانتا ہے. اب جب ہمیں پتا نہیں ہے کہ کون تقوی والا ہے اور کس کے پاس کتنا تقوی ہے، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو ڈسپائز کریں، ہم کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. ہمیں ہر شخص کو محبت سے دیکھنا ہے، ہر شخص کو احترام سے دیکھنا ہے، ہر شخص کو عزت کے ساتھ دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فضیلت کا معیار مال نہیں، فضیلت کا معیار رنگ نہیں، فضیلت کا معیار قومیت نہیں، فضیلت کا معیار نسل نہیں، فضیلت کا معیار اور کوئی چیز نہیں، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے بہت باخبر ہے. اس کا مطلب یہ کہ کون تقوی والا ہے کون تقوی والا نہیں ہے، کس کے پاس کتنا تقویٰ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع پر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور شان یہ ہے آپ کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ شان یہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بجائے فخر تکبر اور نخوت کے آپ فضل الہی اور احسان الہی کے بوجھ سے اتنے دبے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کی اونٹنی کے کوہان سے لگ رہی تھی، جھکے ہوئے تھے. بالکل تواضع، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور آپ کے ساتھ اونٹنی پر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک غلام کے بیٹے، غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی عرب میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ بیٹھے ہیں. چنانچہ فاتح بن کر جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارکہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتی ہے، تو مکہ مکرمہ کی سرحد میں سب سے پہلے غلام کا بیٹا داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کا پیغمبر. جاہلیت کے تمام رسوم کو مٹانے کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. غلط رسوم، غلط رواج، غلط آئیڈیولوجی مٹایا سب کو، اور صرف زبان سے نہیں عملی طور پر. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. داخل ہو گئے مکہ مکرمہ میں، نماز کا وقت آیا، ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا گھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے کئی سالوں کے بعد، اور اذان یعنی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی توحید اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کلمات کو اللہ تعالی کے پاک گھر میں بلند کرنے کا موقع یہ مجھے ملے، ہر شخص کی خواہش تھی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور چہروں کو دیکھتے ہیں اور کسی خاص چہرے کو تلاش فرما رہے ہیں. جب نظر نہیں پڑتی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال کہاں ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا. مدینہ منورہ میں جب مشورہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاع کس طرح دی جائے، اور مشورے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، رات کو حضرت عبداللہ ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ انہیں کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف بلانے کا طریقہ یہ ہے، اور خواب میں وہ اذان کے کلمات سکھلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بیدار ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نقل فرماتے ہیں، تو اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچ غور و فکر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہوش سنبھالنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال کہاں ہے، مدینے میں بھی بلال کہاں ہے اور مکے میں بھی بلال کہاں ہے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کام کے لیے انتخاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی ہی کیا ہوگا، اور یہ انتخاب اس وجہ سے عمل میں آیا کہ اللہ کی توحید کے اعلان کے لیے ان کو مکہ مکرمہ میں جو مصیبتیں سہنی پڑی وہ کسی صحابی کو سہنی نہیں پڑی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مکہ مکرمہ میں احد احد کے اعلان کی وجہ سے جو مصیبتیں بلال حبشی نے جھیلی تھی اس کا بدلہ مدنی زندگی میں اذان کی شکل میں عطا فرمایا، بلال کہاں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حبشے کے رہنے والے، کالے رنگ کے، حسب کوئی نہیں، نسب کا کوئی علم ہی نہیں کہ کس خاندان سے تعلق ہے، اور کل تک غلام، ارشاد ہوتا ہے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اللہ اکبر، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھتے ہیں کعبے کی چھت پر اور اذان کے کلمات بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قریش مکہ کے کچھ افراد ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں بہت جلن ہو رہی ہے کہ محمد کا قبضہ مکہ مکرمہ پہ ہو گیا اور ہماری حکومت ٹوٹ گئی، ہمارا مذہب ملیا میٹ ہو گیا اور دین اسلام غالب ہو کر رہا، یہ تکلیف تو تھی، کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ وہی بلال جسے کل تک مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا آج اسے اتنا اعزاز ملا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے کہ وہ کعبے کی چھت پہ چڑھا ہے، اور تمام قریش کے افراد اس کے اس اعزاز پہ رشک کر رہے ہیں، اور وہ اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کی توحید اور اللہ کے پیغمبر کے رسالت کے کلمات کو بلند کر رہا ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کی جلن بڑھ گئی اور دل کی جلن زبان پہ آ گئی، ان میں سے ایک نے عباد ابن اسید نے کہا کہ میرا باپ بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ اس دن سے پہلے مر گیا کہ اسے یہ منحوس گھڑی نہ دیکھنی پڑی کہ بلال اذان کہہ رہا ہے، میرا باپ بہت خوش نصیب ہے کہ پہلے سے مر گیا ہے، تو حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ دوسرا کوئی شخص اذان کہنے کے لیے ملا ہی نہیں، سہیل ابن عمرو بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ یہ حالت بدلے گی، آج یہ ہے کل کوئی شریف شخص آئے گا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ بولنے جاؤں اور جبریل امین وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہماری اس گفتگو کی اطلاع کر دیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پورے واقعے کی اطلاع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بلایا اور پوچھا، چاروں نے اقرار کر لیا کہ ہاں اس قسم کی گفتگو ہوئی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس وقت اس آیت کا نزول فرمایا کہ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بلال حبشے کے رہنے والے ہیں، عجمی ہیں، اور تم عربی ہیں، قریشی ہیں، لیکن بلال کے باپ بھی آدم ہے، تمہارے باپ بھی آدم ہے، بلال کی ماں بھی حوا ہے، تمہاری ماں بھی حوا ہے، بلال کے بھی دو کان ہیں، تمہاری بھی دو کان ہے، بلال کی بھی دو آنکھیں ہیں، تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں، کیا فرق ہے بلال میں اور تم میں، رنگ میں، نسب میں، حسب میں کیا رکھا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اور اگرچہ تمہارا تعلق عرب سے ہے اور قریشی خاندان سے ہے، لیکن چونکہ بلال تقوی میں تم سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے تم بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے جب واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، کل رات اللہ تعالی نے مجھے معراج میں بلایا، اور جب میں جنت کی سیر کے لیے جبریل اور میکائیل کے ساتھ جنت میں داخل ہوا تو تیرے چلنے کی آواز میں اپنے آگے آگے محسوس کر رہا تھا، تو میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ میرے استاد مکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس پر کسی کو اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بلال اللہ کے پیغمبر سے بھی زیادہ افضل، کہ اللہ کے پیغمبر سے بھی آگے آگے۔ فرمایا کہ نہیں، جیسے خادم ہمیشہ اپنے مخدوم سے آگے چلا کرتا ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو بلال بحیثیت خادم کے آپ کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ کتنا اونچا مقام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا، نہ پیسہ ہے، نہ خاندانی شرافت ہے، نہ حسب ہے، کچھ نہیں، تقوی کی بنیاد پہ اللہ کی نظر میں اتنا اونچا مقام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے کہ سیدنا اعتقہ سیدنا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر غلامی سے آزاد کیا تھا، اور صدیق اکبر کا مقام بہت اونچا، حضرت عمر سے بہت اونچے، تو حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہ سیدنا، یہ ہمارے سردار ہیں، اعتقہ سیدنا، اور انہیں آزاد بھی کیا ہے ہمارے سردار نے، یعنی ابوبکر بھی ہمارے آقا اور یہ بھی ہمارے آقا۔ اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں غالباً لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور مجلس سے کمرہ بھرا ہوا ہے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ کون ہے ابو سفیان؟ قریش کے سردار۔ کون ہے ابو سفیان؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسر، ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ کون ہے ابو سفیان؟ عربی النسل، قرشی النسل. آتے ہیں، حضرت عمر کی نظر پڑتی ہے، حضرت ابو سفیان ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جگہ کو تلاش کرتے ہیں، جگہ نہیں ملتی، پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخل ہوتے ہی حضرت عمر کی جیسی ہی نظر پڑتی ہے، حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سید اور ہمارے سردار اس مجلس میں تشریف لے آئے ہیں، ان کے لیے آگے آنے کی جگہ کرو. قریشی ہے تو کیا ہو گیا، عربی ہے تو کیا ہو گیا؟ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. دو چیزیں ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے، دو چیزیں. نمبر ایک، ہم اور کسی چیز کو فضیلت کا معیار ٹھہرا کر کسی کی عزت نہ کریں، اور تقوی کے علاوہ کسی اور چیز کو فضیلت کا معیار ٹھہرا کر خود بھی کسی پر فخر نہ کریں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ طواف فرما رہے ہیں، اور طواف بھی اونٹنی پر بیٹھ کر. حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اونٹنی پر بیٹھ کر اس لیے طواف فرما رہے ہیں تاکہ پورا مجمع طواف کا طریقہ دیکھ سکے، طواف فرما رہے ہیں. اور جب حجر اسود پر آتے تھے تو اونٹنی پہ سوار ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، بوسا نہیں دے سکتے تھے، تو ہاتھ میں آپ کا عصا مبارک تھا، اسے حجر اسود پر لگاتے تھے اور اسے بوسا دیتے تھے. سات چکر طواف کے ہو گئے اور طواف کی دو گانا نماز سے بھی فارغ ہو گئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عنکم عبیت الجاہلیت و تکبرہا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اور میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سے اور تم سے جاہلیت کے فخر اور جاہلیت کے تکبر کو مٹا دیا. جاہلیت کا جو فخر تھا، مال کی بنیاد پہ فخر، خاندان کی بنیاد پہ فخر، رنگ کی بنیاد پہ فخر، یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہوا، اور وہ آیت اتری، اس کا اعلان ہو رہا ہے سب کے سامنے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے جاہلیت کے فخر کو اور جاہلیت کے تکبر کو توڑ کے رکھ دیا. الناس رجلان، اب فقط دو جماعتیں رہ گئی ہیں، اب دنیا میں فقط دو جماعتیں ہیں. کون سی جماعت؟ بر تقی کریم علی اللہ، نیک متقی پرہیزگار، وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے. وہ فاجر شقی حین علی اللہ، اور فاجر بدبخت گنہگار، وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہے. نیک اور متقی تقوی والا کریم علی اللہ، اللہ کی نظر میں معزز، اللہ کی نظر میں عزت والا، اور فاجر بدبخت گنہگار مومن ہے لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے، حین علی اللہ، اللہ کی نظر میں وہ ذلیل ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تلا اس آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثا، بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہو، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ جاننے والا بہت باخبر ہے. تو سب سے پہلا سبق تو میرے بھائیو یہ ہے کہ فضیلت کا معیار تقوی ہے. اب جب فضیلت کا معیار تقوی ہے تو دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اگر دنیا اور آخرت میں بڑا بننا چاہتے ہیں،
دنیا اور آخرت میں فضیلت چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت میں عظمت چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت میں ترقی چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم تقوی کو اپنائیں اور تقوی میں ترقی کرتے چلے جائیں. ولو ان اہل القرا, اگر یہ بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے, واتقوا اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا, لیکن انہوں نے جھٹلایا, ہمارے دین کو قبول نہیں کیا, تقوی والی زندگی اختیار نہیں کی, فاخذناہم بما کانوا یکسبون, تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا اور عذاب میں مبتلا کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج کل دونوں معاملات میں کوتاہی ہے. کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھو, کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھو, کسی کو اچھے گھر کے ساتھ دیکھو. کوئی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی ثروت والا ہے, مالدار ہے, تو اس کے سامنے تو ہم پلکیں بچھا دیتے ہیں. اور کوئی نیک آدمی ہے, پرہیزگار ہے, تقوی والا ہے, علم والا ہے, دیندار ہے, لیکن جو کہ گھر بڑا نہیں, مالدار نہیں, کپڑے اس کے اتنے عمدہ نہیں, تو اس کا احترام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں, بلکہ ایسے لوگوں کو ہم ذلیل بھی کرتے ہیں. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قصہ چند مجلسوں پہلے عرض کیا تھا کہ غریب دیہاتی صحابی تشریف لاتے تھے مدینہ منورہ میں. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں کہ نظر پڑ گئی کہ ظاہر آئے ہوئے ہیں, بالکل غریب, سیاہ رنگ کے, خوبصورتی بھی نہیں اور حسب نسب تو کچھ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے سرمایہ دار, صحابہ ہی تھے وہ بھی, سب کھڑے ہیں اور ادھر ظاہر کونے میں کھڑے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, سیدھے چلے گئے حضرت ظاہر کے پاس اور پیچھے سے انہیں پکڑ لیا اور ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کر لی. اب یہ چھوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کون مذاق کر رہا ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ من یشتری ھذا العبد, من یشتری ھذا العبد, اس غلام کو کون خریدے گا, اس غلام کو کون خریدے گا. اب جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ اوہو یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو بجائے چھوٹنے کی کوشش کرنے کے اور حضور کے جسم سے چمٹنے لگ گئے اور عرض کیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری کیا حیثیت, آپ مجھے بیچنا چاہ رہے ہیں تو کھوٹ ہی میں رہیں گے, میری کوئی قیمت نہیں آئے گی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ظاہر, دنیا کی نظر میں تمہاری قدر و قیمت نہیں, لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری بہت بڑی قیمت ہے, اللہ کی نظر میں تمہاری بہت بڑی قیمت ہے. آج چونکہ ہمارے پاس تقوی نہیں ہے, اسی لیے تقوی کی قدر و قیمت بھی نہیں ہے, تو ہمیں خود بھی تقوی اپنانے کی کوشش کرنی ہے, تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. خلف ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقی, گناہوں کو چھوڑ دے, گناہوں سے الگ ہو جا, چاہے بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے, کبیرہ صغیرہ کوئی فرق نہیں, ہر گناہ کو چھوڑو. لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا, کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھنا, اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ جنہیں تو دیکھ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر سے بنتے ہیں. اگر تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹے سمجھ کر کرتا چلا گیا تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ بن جائیں گے. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ بڑے سانپ سے تو بھاگے اور چھوٹے سانپ کو ہاتھ میں پکڑے, بڑے بچھو سے بچنے کی کوشش کرے اور چھوٹے بچھو سے نہ بچے, آگ کے شعلے سے تو بچے اور چنگاری سے نہ بچے, انجام دونوں کا برابر ہوگا. چھوٹا بچھو بھی موت کی گھاٹ میں اتار دے گا اور بڑا بچھو بھی, چھوٹا سانپ بھی بڑا سانپ بھی, اور ایک شعلہ بھی صندوق کو جلا کے رکھ دے گا, گھر کو جلا کے رکھ دیا, اسی طرح ایک چھوٹی سی چنگاری بھی صندوق کو اور گھر کو جلا کے رکھ دے گا, انجام دونوں کا برابر ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو عطا فرمایا ہے وہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم متقی بن جائیں, تقوی والے بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے ملا ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں, ہم متقی بن جائیں. اور آج کی نشست سے معلوم ہو گیا کہ فضیلت کا معیار فقط تقوی ہے, تقوی حاصل کرنا ہے ہمیں. یہ رمضان کے جو دو چار دن باقی رہ گئے ہیں انہیں غنیمت سمجھو, ان میں محنت کرو, تمام گناہوں سے توبہ کرو, عزم کرو کہ آئندہ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے, چھوٹے بڑے ہر گناہ سے دور رہنا ہے, اور اگر کبھی ہو جائے گا فوراً توبہ کر لیں گے. علماء سے رابطہ رکھو, مشائخ سے رابطہ رکھو, اپنی اصلاح کراؤ, دین کو سیکھو, اور دینی تحریکات میں حصہ لے کر اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی فکر کرو, تاکہ جب ہم دنیا سے اٹھیں تو تقوی کی فضیلت کے ساتھ اٹھیں, دنیا میں بھی سرخروئی ہمیں حاصل ہو جائے, آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہو جائے. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها. انسان کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے, ہاں ایک گھر ہے, وہ گھر جسے وہ اس دنیا میں رہ کر بنائے گا. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهَا, اگر وہ اچھے اعمال کی اینٹ سے بنائے گا تو جنت میں اسے گھر ملے گا. وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍّ خَابَ بَانِيهَا, اور اگر وہ آخرت کے گھر کو برے اعمال کی اینٹ سے بچائے گا تو پھر یہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا, اور پتہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی وہاں ذلیل ہو کر کے نہ رہنا پڑے. اس لیے میرے بھائیو, آج کی اس مبارک مجلس میں, مبارک رات میں, اور اس مبارک مہینے میں اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کی طرف متوجہ ہو کر عزم کر لو کہ اب سے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے, تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے, اور جو چیز گناہ تک لے جاتی ہے, برا ماحول, برا انوائرمنٹ, اور برے دوست, بری محفلیں, برے اور زہریلے اثرات, ان سب سے دور رہنا ہے. اور جو چیز تقوی کے قریب کرتی ہے, نیک صحبت, اچھوں کی صحبت, اچھی جگہ اور اچھے ماحول, اس میں رہنا ہے. اور آج سے ہمیں تن من دھن کی بازی لگا کر اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے دل اللہ کے تقوی کے مراکز بن جائیں, اور اللہ کی تجلیات کے مراکز بن جائیں, اور اس قابل ہو جائیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی محبت اس دل میں اتر جائے, ہر وقت اللہ یاد رہے, ہر وقت اللہ کی محبت دل میں رہے, ہر وقت دماغ میں اللہ تعالیٰ کا دھن رہے, اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے. بس یہ ہمیں عزم لے کر یہاں سے اٹھنا ہے. اگر ہم نے یہ عزم کر لیا اور رمضان کے ان چند دنوں میں محنت کر لی, اور رمضان کے بعد بھی ہم اس کوشش کو کرتے رہے, تو پھر دیکھو کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے قلوب کو تقوی کے نور سے منور فرماتے ہیں کہ نہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالی تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالی دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دے. اللہ تعالی آپس کے انتشار کو, آپس کے افتراق کو ختم فرمائے. اللہ تعالی مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے, مسلمانوں کو حق پر مجتمع فرمائے. اللہ تعالی سربراہان ممالک اسلامیہ کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور اگر ان کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہے, توفیق مقدر نہیں ہے, اللہ تعالی ان کی جگہ پر مخلص خیر خواہ حکمران نصیب فرمائے. اللہ تعالی ظلم کا خاتمہ فرمائے, ظالموں کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالی پوری انسانیت کو امن عطا فرمائے, اور امن کے قائم ہونے کے لیے اور ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے اللہ تعالی غیب سے انتظام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.